أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونوامي فضله وامتنانه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات على محمد وعلى
آله.
پیغمبر گرامی قدر نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل بتلایا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں. مکارم الاخلاق یعنی اخلاق کی بلندیاں. امام سجاد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ وہ صفات جو انسانی صفات ہے اس سے آراستہ کیا جائے، مخلوقات کو اور تمام مؤمنین کو پروردگار وہ حوصلہ عطا فرمائے، وہ ہمت عطا فرمائے. تو کل عرض کیا گیا تھا کہ کچھ حصہ اخلاقیات کا فطری ہوتا ہے، ایک حصہ اخلاقیات کا فطری ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جس میں انسان کو دقت کرنی پڑتی ہے اور حاصل کرنا پڑتا ہے. تمام میں اخلاق کی چار اہم بنیادیں ہیں جس کو کل عرض کیا گیا، کیونکہ امام نے جو یہاں دعا فرمائی ہے اخلاق کی، یہ در حقیقت دعا نہیں ہے بلکہ معارف کا خزانہ ہے. یہ گویا نہج البلاغہ کے خطبے کی طرح ہے. اس میں امام نے تمام اخلاق کی مجموعی اعتبار سے چار اہم بنیادیں قرار دی ہیں. ایک یہ کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بے ایمان کے کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایمان ضروری ہے، کردار کی بنیاد ہے. اور پھر ایمان کی تکمیل ہو تو پھر یقین حاصل ہو جائے، اور منزل یقین پر جب انسان پہنچ جائے اور افضل یقین جب حاصل ہو، اور پھر یقین کے مدارج ذکر کیے گئے ہیں. تو جب افضل یقین حاصل ہو جائے انسان کو، تو پھر نیت کو خالص بنایا جانا ضروری ہے، جس پر اعمال کا دار و مدار ہے. نیت کا خالص ہونا ضروری ہے تاکہ عمل کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے، اور صرف نیت دل کی گہرائیوں میں رہے اور عمل کی کیفیت میں نہ آئے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ نیت دل ہی میں رہے اور وہ مرحلے عمل میں نہ آئے. لہذا حسن عمل کو بنیاد قرار دیا گیا ہے اخلاق کی, اور اس کے درجات بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان کے درجات ہیں. ایمان مرحلے اول میں, ایمان مرحلے دوم میں, ایمان مرحلے سوم میں, اسی طرح ایمان کے مدارج ہیں. جیسے ایمان کے مدارج ہیں کہ ہر مومن ایک جیسا نہیں ہے, ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہے, بلکہ سارے مسلمان الگ الگ ہیں. ہر فرد اپنی محنت, اپنی مشقت سے فطری اخلاق کو اس نے خود کمال تک پہنچایا ہے, اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اس نے. تو یقین کے بھی مدارج ہیں, عرض کیا جا چکا ہے کہ یقین مرحلے اول میں دلیل اور برہان ہے, دلائل اور برہان پر اس کا دار و مدار ہے. اس کے بعد رویت و مشاہدہ ہے, اور اس کے بعد آثار ہے جو محسوس ہوتے ہیں. تو یقین کے بھی مدارج ذکر کیے, اور مشہور روایت جو آپ سن چکے ہیں کہ حضور سے کسی نے کہا کہ جناب عیسیٰ کا یقین اس مرحلے پہ پہنچ چکا تھا کہ وہ پانی پر سے چلا کرتے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ اگر ان کا یقین اور بڑھ جاتا تو وہ ہوا پر بھی چل سکتے تھے. اور وہ روایت بھی آپ نے تاریخی سنی ہے کہ خیبر کا دروازہ امیر المومنین کے ہاتھ پر تھا, لوگوں نے کہا کہ علی نے خیبر کو اٹھا لیا ہے, تو حضور نے کہا کہ تم نے ان کے ہاتھ کو دیکھا ہے, ان کے پیروں کو نہیں دیکھا. کہ تم نے ان کے ہاتھ کو دیکھا ہے, ان کے پیر کو نہیں دیکھا. پیام صاحب کہتے ہیں کہ زمین کی کشش کا ہے یہ اثر, ہر چیز کھینچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر. کہتے ہیں زمین کی کشش کا ہے یہ اثر, ہر چیز کھینچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر. پھر کیوں علی ہوا پہ کھڑے تھے بے کرو پر, پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحضر, کھینچوں علی تو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے, میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے. صلوات پڑھو محمد. اب تھوڑا سا متن کی طرف پہنچتے ہیں. امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. اور فرماتے ہیں ہمارے لیے ان امور میں کافی ہو جا جن کا خیال ہمیں مشغول بنائے ہوئے ہیں. انسان کس خیالات میں ہے؟ اپنی شہرت میں ہے, اپنے اقتدار کی فکر میں ہے, اپنی بلندیاں حاصل کرنے کی فکر میں ہے. یہی نہیں بلکہ جو ہے دنیاوی کاموں میں مشغول ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ان امور میں کافی ہو جا جن کا خیال ہمیں مشغول بنائے ہوئے ہیں, یعنی ہمیں ان سے دور کر کے اپنے سے قریب کر لے کہ ہم ادھر مشغول نہ ہونے پائیں, اور ہمیں ان کاموں میں لگا دے. ٹھیک ہے, اصل عبارت بھی پڑھوں میں آپ کے سامنے, وقفنی ما یشغلنی الاہتمام به واستعملنی بما تسألنی غدا عنہ واستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہ واغننی. فرمایا کہ ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے. اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. ہم آج ہی میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں کل کی فکر نہیں ہے. کسی انسان کو کل کی فکر نہیں ہے. دین میں ایسے جھگڑ لائے جیسے سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں, جس کا جو ہے نتیجہ دنیا میں نکلنے والا ہو. یہ آخرت کا سودا ہے, یہ آخرت سے متعلق بات ہے جس میں مذاق نہیں ہے. دین کوئی مذاق ہے؟ دین کوئی ہنسی مذاق کا نام ہے یا دین کوئی ٹائم پاس کا نام ہے؟ وقت گزاری کے مشغلہ ہے دین کہ جتنے بیکار ہیں سب دین کے اندر آ جائیں؟ کہ جو کچھ نہ بن سکا اسے شاعر بنا دیا جائے، جو کچھ نہ بن سکا اسے ذاکر بنا دیا جائے، ایسا ہے کیا؟ ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے. ہمارے روز و شب کو اس کام کے لیے خالی کرا دے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ان کاموں میں ہمیں مجبور کر دے. کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اس کے حصول میں ہمیں دن رات مشغول کر دے. یعنی ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں خدمت خلق کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں حسن خلق کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کام میں ہمیں لگا دے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. روح کی تکمیل، ایمان کی تکمیل، یقین کا کمال، علم کا کمال، تقوی کا کمال، یہ سارے مدارس کو ہمیں طے کرنا ہے. اگر ہم یہ طے نہیں کیے اور ہم بالغ نہ ہو سکے تو پھر ہم انعام و اکرام کے حقدار بھی نہیں ہوں گے، انعام و اکرام کے حقدار بھی نہیں ہوں گے. ہمارے روز و شب تو اس کام کے لیے خالی کرا دے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمیں غنی بنا دے تاکہ جو ہے ہم تیری عبادت پورے سچے دل سے کر سکیں. ہمیں جو ہے دنیا کے کام ہمیں مصروف نہ کر دیں اس کے لیے، نہ یہ کہ شہوت رانی کے لیے غنی بنا دے، نہ یہ کہ جو ہے خوش گزرانی کے لیے غنی بنا دے. ہمیں غنی بنا دے اور ہمارے رزق میں وسعت دے دے، اتنی وسعت دے دے کہ ہمارا ذہن رزق سے ہٹ کر تیری عبادت کی طرف مائل ہو جائے. لیکن یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دولت مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا رد عمل بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. اس کی جو ہے یعنی جیسے مٹھائی حلوہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ مچھیاں بھی چلی آتی ہیں، اس کے ساتھ چونٹیاں بھی جو ہے لگ کر چلی آتی ہیں. تو فرمایا کہ رزق میں وسعت دے لیکن وہ غرور میں مبتلا نہ ہونے پاؤں، غرور میں مبتلا نہ ہونے دینا. کیونکہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، گاڑی آ جاتی ہے، بنگلہ آ جاتا ہے تو پھر انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. پیسہ آنے کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہے نا غرور. تو رزق میں وسعت دے لیکن غرور میں مبتلا نہ ہونے دینا. ہمیں عبادت میں مصروف کر دے لیکن ہماری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ ہونے دینا. کہ کتنے لوگ ہیں عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت ایک مٹھاس ہے، اس کو کیا ہو جاتا ہے، چونٹیاں لگ جاتی ہیں، خود پسندی سے اسے برباد نہ ہونے دینا. جب انسان عبادت کرتا ہے نا تو اس کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے جسے عربی میں عجب کہا جاتا ہے. عجب، اب میں اصلی عبارت سناؤں آپ کو، ولا تبتلنی واوسی علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر واعذنی ولا تبتلینی بالکبر وابدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. یہ لفظ ہے ولا تفسد عبادتی بالعجب، یعنی میری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ کر دینا. کیا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی جب صبح اٹھتا ہے، سحر خیز جو ہوتے ہیں عبادت کے لیے اٹھتے ہیں اور سب سونے والوں کو دیکھتے ہیں تو خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، سب سو رہے ہیں میں جاگ رہا ہوں. یعنی آپ کو شکر خدا بجا لانا چاہیے اور ان کے لیے افسوس کرنا چاہیے کہ پروردگار انہیں بھی توفیق عطا فرما جیسے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، یہ میں نہیں اٹھا ہوں تو نے مجھے اٹھایا ہے، یہ ہونا چاہیے نا، تو مجھے توفیق عطا. لیکن نہیں، میں اٹھا ہوں اور دوسرے سو رہے ہیں، تو خود پسندی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس عبادت ہے، میرے پاس تقویٰ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں خود پسندی میں انسان کو مبتلا کر دے سکتی ہیں. تو فرمایا کہ مجھے عبادت کا ذوق عطا فرما، لیکن خود پسندی سے اسے برباد نہ ہونے دینا. وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَ الْخَيْرَ وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ وَحَبْلِ مَآلِيَ الْأَخْلَاقِ وَأَصِمْنِي مِنَ الْفَقْرِ. فرمایا کہ ہمیں عبادت میں مصروف کر دے، لیکن ہماری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ ہونے دینا، لوگوں کے لیے ہمارے ہاتھوں پر خیر جاری کر دے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کے لیے کوئی خیر نہ ہو، ہم کیوں کسی کا فائدہ کریں، ہم کیوں کسی کا فائدہ کریں، کیوں کسی کا فائدہ ہو جائے. ہم اپنے کار خیر سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ لوگوں کے لیے ہمارے ہاتھوں پر خیر جاری کر دے، ہمارے ہاتھوں سے خیر جاری ہو، تو ہمیں وسیلہ خیر بنا دے کہ اگر تو اپنی مخلوق تک کچھ پہنچانا چاہتا ہے تو ہمیں کام میں لے لے کہ ہمارے ذریعے سے پہنچا. تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ اللہ بندوں تک پہنچانا ہی چاہتا ہے، اگر آپ کے ذریعے آپ کو ذریعہ بنا لے تو کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی کو اپنے سے خیر نہیں. آپ کے پاس اللہ رقم رکھواتا ہے تاکہ آپ میرے بندوں کو یہ دے دیں، اور آپ کہتے ہیں میں کیوں دوں، جس پر میرا قبضہ ہونا چاہیے، اسے میں نے حاصل کیا ہے. جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے خیر جاری ہو. اس توفیق کو لوگ ہاتھ سے دے دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہمارے ہاتھوں پر خیر جاری کر دے، لیکن اسے احسان جتانے کے ذریعے برباد نہ ہونے دینا. لیکن لوگ خود بخود اپنے کار خیر کو خود ہی برباد کر دیتے ہیں احسان جتا کے. تو لینے والا کہتا ہے کاش نہ دیے ہوتے تو بہتر تھا، تم پر لعنت، تمہارے دیے ہوئے پیسوں پہ لعنت. چار لوگوں کے سامنے بدنام کر دیا، احسان جتا دیا، کتنا شرم سے پانی پانی ہو گیا. کاش یہ تو دل سے بددعا نکلتی ہے نا، تو برباد ہو جاتا ہے عمل، برباد ہو جاتا ہے. تو آپ خود برباد کر رہے ہیں احسان جتا کے اس کے اوپر، بلکہ شکر خدا بجا رہا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ سے خیر جاری کروایا، تیرا احسان ہے، اور اس نے لے کر ہمیں اس کار خیر کا حقدار بنایا، اس کا احسان ہے، اس نے لیا، اس کا احسان ہے. اگر وہ نہ لیتا تو آپ کار خیر کیسے انجام دیتے، آپ سخی کیسے بنتے، آپ سخی کیسے بنتے. تو اس پر اللہ کا احسان لگانا ہے، نہ یہ کہ احسان جتائیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی وقت برباد کر دیتے ہیں عمل کو، وہ ہے ریاکاری. یعنی پہلے ہی کار خیر کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ اسی وقت برباد ہو جاتا ہے. اسے ریا کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں. ایک سمعہ ہوتا ہے، سنایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، مطلب آپ نے دکھاوے کے لیے نہیں دیا، اللہ کے لیے دیا، کوئی نہیں تھے دیکھنے والے، اس وقت دیا، لیکن بعد میں لوگوں کو سنایا کہ میں نے فلاں صاحب کی مدد کی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ، سنا رہے ہیں. کبھی دکھاتے ہیں، کبھی سناتے ہیں. دکھانے کا تو یہ ہے کہ اسی وقت برباد کر دیا آپ نے، سنانے میں یہ ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ برباد ہوگا. ایک کو سنایا، اس کے بعد دوسرے کو سنایا. جس طرح سے پھول کو بار بار آپ لمس کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا، پھول مرجھا جائے گا. اسی طرح سے عمل کو بار بار دہرانے سے، بار بار ذکر کرنے سے اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اسے برباد نہ ہونے دینا احسان جتانے کے ذریعے. ہمیں بلند ترین اخلاق عطا فرما دیں. امام فرماتے ہیں لی مالی الاخلاق، ہمیں بلند ترین اخلاق عطا فرما دے. لیکن واسمنی من الفخر, لیکن فخر و مباحات سے محفوظ رکھنا, مگر فخر و مباحات سے اسے محفوظ رکھنا, اخلاق کو محفوظ رکھنا کہ کہیں وہ فخر و مباحات کے ذریعے سے اسے برباد نہ ہو جائے. وہ کہ جب آپ فخر کرنے لگیں کہ میں اتنا سخی ہوں, میں اتنا بڑا شجاع ہوں, میں اتنا بڑا بہادر ہوں, فخر کر رہے ہیں. یہ کمالات فخر کرنے کے لیے نہیں, شکر بجا لانے کا مقام ہے. صلوات پڑھے محمد
اجمعین.
یعنی یہ صلوات خود امام نے پڑھوایا. ابھی امام فرماتے اللہم صلی علی محمد و آلہ ولا ترفعنی فی الناس درجة الا حطتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزا ظاہرا الا احدثت لی ذلة باطنا عند نفسی بقدرها. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما.
صلی علی محمد و آل محمد.
اور لوگوں کے نزدیک ہمارے کسی درجے کو بلند نہ کرنا جب تک خود ہمارے نزدیک ہمیں پست نہ بنا دینا, ورنہ وہ کیا ہو جائے گا, اس کا کوئی اخروی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کہ ہمارے درجے کو بلند کر دے پروردگار اور وہ آخرت کے کام نہ آ سکے. ہم کو ایک موقع مل جائے, ذکر کا شرف مل جائے, لیکن وہ یہی دنیا میں ضائع ہو جائے اور وہاں اس کا کوئی فائدہ نہ ملے, تو کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے کہ اللہ ہمیں بلندی عطا کر رہا ہے, ذکر سے شرف عطا فرما رہا ہے, نوحے سے شرف عطا فرما رہا ہے, لیکن خدا نخواستہ وہ دنیا ہی میں رہ جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ذکر سے شرف ملا ہے. فرماتے ہیں ہمارے نزدیک, لوگوں کے نزدیک ہمارے کسی درجے کو بلند نہ کرنا جب تک کہ خود ہمارے نزدیک ہمیں پست نہ بنا دینا, اس سے کہیں ہم فخر فروش نہ ہو جائیں, فخر میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اخلاقی بیماری میں گرفتار نہ ہو جائیں. کتنے لوگ بلند ہوتے ہی پست اخلاق میں گرفتار ہو جاتے ہیں. دنیا کی نظر میں جتنے بلند ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں اتنے پست ہو جاتے ہیں, مومنوں کی نظر میں اتنے گھٹیا ہو جاتے ہیں, اخلاق ان کے اتنے ہی پست ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کا منصب بڑھ جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک خود ان کے اپنے نزدیک جو ہے. تو لہذا فرمایا کہ کسی درجے کو بلند نہ کرنا جب تک کہ خود ہمارے نزدیک ہم اسے اس پہ فخر نہ کریں بلکہ اس پہ شکر ادا کریں, اور ظاہری طور پر کوئی عزت نہ دینا جب تک نفس کے انداز احساس سے ذلت نہ پیدا ہو جائے. امام فرماتے ہیں پھر صلوات بھیجتے ہیں کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد و متعنی بہدا صالح لا لستبدل به و طریقۃ حق لا ازیغ عنها و نیت رشد لا اشک فیها و امرنی ما کانا. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس صالح ہدایت سے نواز دے جس کے بدل کی خواہش نہ ہو, اور وہ راہ حق بتا دے جس سے انحراف نہ کیا جا سکے, اور وہ نیت صلاح عطا فرما دے جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو, اور مجھے اس وقت تک, دیکھیں یہ دعا بہت اہم ہے, بتانے آپ کر پائیں گے یا نہیں. کان عمری دذلۃ فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی. بڑی عجیب دعا, یہ سنا ہوگا فطرہ, کیونکہ یہ دعا مکارم اخلاق شبہائے قدر میں پڑھنا بہت اس کا ثواب ہے جب تقدیر انسان کی جو ہے لکھی جا رہی ہو. فرمایا اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی تیری راہ میں خرچ ہوتی ہے, اس کے بعد اگر اس کے شیطانی چراہگاہ بن جانے کا امکان پیدا ہو جائے تو مجھے اس دنیا سے فوراً اٹھا لینا. یعنی اگر زندہ رکھنا تو عزت کے ساتھ, وہ عزت جو اللہ دینے والا ہے, وہ عزت نہیں جو دنیا والے دیتے ہیں. جو بدکردار لوگوں کے نزدیک عزت ہے, بدکردار لوگ تو بدکرداروں کو کی عزت کے قائل ہیں. جتنے دنیاوی لوگ ہیں وہ ناچنے والوں کا احترام کرتے ہیں, گانے والوں کے لیے جو ہے وہ اسٹیج سجایا جاتا ہے, ان کے گلے میں پھول پہنائے جاتے ہیں, اور فرمایا مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی تیری راہ میں خرچ ہوتی ہے, اس کے بعد اگر اس کے شیطانی چراہگاہ بن جانے کا امکان پیدا ہو جائے تو مجھے اس دنیا سے فوراً اٹھا لینا, قبل اس کے کہ تیرے غضب کا رخ میری طرف ہو یا تیرا غضب میرے حق میں مستحکم ہو جائے. کتنے لوگ اپنی عمر کو شیطان کی چراہگاہ بنائے ہوئے, مرتا ان للشیطان فقبضنی الیک قبل ان یسبق. یہ کتنی عجیب دعا ہے, اللهم لا تجع خصلة خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أعنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة فيا ناقصة إلا أتممتها. فرمایا کہ خدایا میرے اندر کوئی عیب دار خصلت نہ چھوڑ دینا, کوئی عیب دار خصلت نہ چھوڑ دینا جب تک اس کی اصلاح نہ کر دے, اور کوئی ناقص کرامت نہ چھوڑ دینا جب تک اسے مکمل نہ کر دینا. صلوات پڑھتے ہیں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضۃ اہل الشنعان المحبۃ و من حسد اہل البغی المودۃ و من ذلۃ اہل الصلاح الثقۃ. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما, اور ہمیں دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں, دیکھیے یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں محبت, اور اہل ستم کے حسد کے مقابلے میں مودت عطا فرما, اور نیک کرداروں کی بدگمانی کے بدلے اعتماد عطا فرما, اور قریب لوگوں کی دشمنی کے بدلے محبت عطا فرما, قرابت داروں کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے, اور عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد میں تبدیل کر دے, خوش آمدیوں کی محبت کو سچی محبت میں تبدیل کر دے, اور ساتھیوں کے اہانت آمیز برتاؤ کو بہترین معاشرت میں بدل دے, اور ظالمین کے خوف کی تلخی کے بدلے امن و سکون کی حلاوت عطا فرما. اب اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دو طریقے سے ہوئی ہے. کسی نے اس کو اس طرح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی عداوت کے مقابلے میں مجھے محبت عطا فرما کہ میں ان کی عداوت کے مقابلے میں محبت کروں. یہ ایک تفسیر اس طرح سے مراد لیا ہے لوگوں نے, اور بعض شارحین نے کہا ہے کہ نہیں, یہاں پر مراد اس طرح سے لی گئی ہے کہ دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں انہیں محبت, خود ان کے اندر محبت عطا فرما کے, یعنی دشمنوں کو دوستوں میں بدل دے, ان کی دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دے, اہل ستم کی حسد کے مقابلے میں مودت جو ہے وہ پیدا ہو, اور نیک کرداروں کی بدگمانی کے بدلے اعتماد انہیں عطا فرما, اور اس طرح سے ترجمہ کیا. کیونکہ اب وہ چیز آنے والی ہے جو اس کے مقابلے میں ہے, جو اس کے مقابلے میں ہے. اب وہ اس کی بھی دعا امام نے فرمائی ہے, پھر ایک صلوات کا سہارا ہے یہاں پر. اللہ فرمایا ہے کہ اللہم صل علی محمد و آلہ واجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن اعادنی و حبلی مکرا علی من کایدنی و قدرتا علی من استحدنی و تقدیما لمن خصبنی و سلامتا ممن توضعنی و وفقنی لطاعت من صددنی و متابعتن من ارشدنی. فرمایا خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں قوت عطا فرما، جھگڑا کرنے والوں کے مقابلے میں زبان گویا، دشمن کے مقابلے میں کامیابی، مکاری کرنے والوں کے مقابلے میں حسن تدبیر، دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت عطا فرما. دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت عطا فرما کہ وہ دباؤ ڈالیں اور میں قدرت کے ساتھ کھڑا رہوں اور اسے وہ دبا نہ سکے. مجھے قدرت یعنی مطلب اگر اسٹرینتھ کے جیسا ہوگا تو دبا دیں گے، نرم دیکھیں گے تو دبا دیں گے. تو فرمایا کہ اگر وہ دبانا چاہیں تو مجھے قوت عطا فرما کہ وہ دبا نہ سکیں. دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت، اور بدگوئی کرنے والوں کے مقابلے میں جھٹلانے کی قوت عطا فرما کہ میں دفاع کر سکوں اپنا. دھمکانے والوں کے مقابلے میں سلامتی، ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کی توفیق اور راستہ یعنی ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کی توفیق، یعنی جو ہے کوئی لوگ ہدایت کرنے والے ہیں تو ہمیں توفیق ہو کہ ہم اس کی بات کو سن سکیں اور اس کی اطاعت کر سکیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت مجھے ہدایت کر رہے تھے میں کوئی بات نہیں مانا، یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ مجھے سمجھا رہے تھے مگر میں نہیں سمجھا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کسی کی ہدایت کو قبول کرنا، کوئی ہدایت کر رہا ہو، کوئی نصیحت کر رہا ہو تو اس کی نصیحت کو قبول کرنا یہ بھی ایک صلاحیت ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی. یعنی ہر ایک کو اللہ یہ استعداد نہیں دیتا کہ وہ نصیحت کو قبول کرے، ہدایت کو قبول. ہدایت کو قبول کرنے والے خاص دل ہوتے ہیں جس پر اس نصیحتوں کا اثر ہوتا ہے اور اس ہدایت کا اثر ہوتا ہے. ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی، تو معلوم ہے نا، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی کہ ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کی توفیق اور راستہ دکھانے والوں کی اتباع کی صلاحیت عطا فرما کہ جو راستہ دکھانے والے ہیں ان کی میں اتباع کر سکوں، کہ رسول راستہ دکھانے والے ہیں میں ان کی اتباع کر سکوں، ان کے نقش قدم پہ چل سکوں. ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے. اس پہ میں کیونکہ بہت خشک ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی میں یہ اشعار کا سہارا لے چکا ہوں کہ ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بیوی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل، ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں. ہر ایک کو احساس علم مل نہیں سکتا، ہر فرد کو دیدے نم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا. ہر تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد اللہ. ہر مجلس میں آنے والا عزادار نہیں ہو جاتا، ہر مسجد میں آنے والا مصلی نہیں ہوتا، ہر روزہ رکھنے والا روزے دار نہیں ہوتا، ہر حج کرنے والا حاجی نہیں ہوتا، ہر زکات دینے والا زکات دینے والا نہیں ہوتا، ہر جہاد کرنے والا مجاہد نہیں ہوتا. بلکہ کتنے ایسے جہاد کرنے والے ہیں جو دہشت گرد ہیں، کتنے ایسے حج کرنے والے ہیں جو صرف چکر کاٹ رہے ہیں قسمت کا. امیر المومنین فرماتے ہیں کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہر علم اٹھانے والا علمدار نہیں ہوتا. دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ فرش عزا پہ آ گئے، اتنی توفیق تو ملی، اب عزادار بھی بنا دے، تیرا شکر ہے مالک. ہر سچی بات بولنے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بولنے والے نہیں ڈرتے، سچ بولنے والے ڈر رہے ہیں.
اور ایسے لوگوں پر امیر المومنین نے پھٹکار کی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے لشکر والوں کو ڈانٹا ہے کہ تم حق پر رہ کے کمزور ہو اور وہ لوگ باطل پر ہو کے ڈٹے ہوئے ہیں، تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے باطل پرست لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، تم حق کیوں نہیں کہتے ڈٹ کے؟ گھبراتے ہو حق بولنے کے لیے؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ کس کا خوف ہے تمہیں؟ موت کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، اس کا خوف ہے جو آنے ہی والی ہے، چاہے لاکھ ڈر کے جو ہے شیش محلوں میں بیٹھ جاؤ تب بھی موت تمہیں گھیرنے والی ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، موت گھبرا جائے ایسے گھور کے دیکھو موت، کہ موت کی پنڈلیاں کانپنے لگے، سڑکیں نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، حق پھر صلوات پڑھتے ہیں امام
اللہ،
اگر عربی عبارت سے پڑھوں گا تو دیر ہو جائے گی، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں قریب کرنے والوں سے نصیحت کا معاملہ کروں، ترک تعلقات کرنے والوں کے ساتھ نیکی کروں، یعنی وہ لوگ ترک تعلقات کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کروں، کیونکہ وہ لوگ نادان ہیں ہم تو دانا ہیں، وہ غفلت میں آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں وہ بھی وقوف ہیں، آپ سمجھدار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ کو تکلیف پہنچائیں تو کیا آپ ان سے کے ساتھ بدلہ لیں گے؟ ان سے بدلہ لیں گے؟ معصوم بچوں سے بدلہ لیں گے آپ؟ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر پھینک رہے ہیں، دو چار سال کے، تین سال کے، پانچ سال کے، آپ پلٹا کے انہیں ماریں گے؟ تین چار سال کے بچے اگر آپ کو پتھر مارے ہیں تو آپ ان کو پلٹا کے ماریں گے؟ یہ آپ کا نفس گوارا کرے گا اس بات کو؟ کتنے ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں دیکھنے میں لیکن نادان ہوتے ہیں، ان سے آپ بدلہ لیں گے؟ یہ قوم کے بوڑھے دیکھنے میں تو جسم بہت بڑا ہے، خد بہت بڑا ہے، عمر بہت بڑی ہے، لیکن ابھی نابالغ ہیں، کتنے ایسے نابالغ بچے ہوتے ہیں جو کلیکٹر ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، سات سالہ ڈاکٹر آپ نے نہیں سنا ایران کا؟ سات سالہ ڈاکٹر محمد حسین طباطبائی حافظ کل قرآن ہے، سات سالہ ڈاکٹر، تو یہ سات ستر سال کے لوگ بھی اس کے سامنے جو ہے بات نہیں کر سکتے، ہے نا؟ سعودی کا بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، صلوات پڑھو، سعودی بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ہم کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اہل بیت کی محبت، یا تو فرمایا کہ پروردگار مجھے قطع تعلق کرنے، یعنی جو ہے نصیحت کا معاملہ کروں اور ترک تعلقات کرنے والوں کے ساتھ نیکی کروں، جو لوگ مجھ سے ترک تعلقات کر لیے ہیں ان کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کی توفیق، کتنا بڑا جگر چاہیے اس کے لیے، وہ انسان کتنا بڑا ہو جائے گا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ترک تعلقات کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ نیکی سے پیش آئے اور نماز شب میں اسے یاد کرے کہ پروردگار اسے توفیق عطا فرما دے، وہ میرا دشمن ہے اس کی ہدایت کر دے، اسے ایک ہدایت دے دے، وہ اس نے مجھ سے ترک تعلقات کیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ نیکی کروں، محروم کرنے والوں کو عطا کروں جنہوں نے محروم کیا ہے، یعنی کتنا بڑا بنا رہے ہیں انسانوں کو، دیکھیے کہ انسانیت کو، یعنی پست انسانوں کو کیسے بلند کیا جاتا ہے، وہ دیکھیے پست انسان کیسے بلند ہوتے ہیں، ورنہ یہ چچورے لوگ بدلہ لینے والے بات بات میں، تھوڑی سی بات میں جو ہے برسوں برسوں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ہم جو ہے چھوڑیں گے نہیں، ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس کی نسلوں سے بدلہ، یہ چچورے لوگ ہیں، یہ عرب کے جاہل ہیں، یہ اوس و خزرج کے قبیلے والے ہیں، لیکن جو نیک کردار لوگ ہوتے ہیں ان وہ بلندی اخلاق پر فائز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں محروم کر رہے ہیں ہم اسے عطا کرتے ہیں، بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے،
بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے. احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. شریف لوگ اگر انتقام لیتے ہیں تو احسان کے ذریعے سے انتقام لیتے ہیں. ان کا انتقام ایسا نہیں ہوتا, بہت گہرا ہوتا ہے. ایسا گہرا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کوستے ہیں. اب مجھے واقعات بیان کرنے کا بھی وقت نہیں بچا ہے. ایک مجلس کریں, گپ کے ساتھ کریں, ایسے سکون کے ساتھ کریں. بھاگ دوڑ کے مجلس کی حرمت کو پامال نہ کریں. کتنے ایسے مجلس کرنے والے ہیں جو مجلس کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں, ذکر کا حق نہیں ادا کرتے. حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم اپنے طور پہ جتنا بیٹھ سکیں اتنا تو بیٹھیں, جتنا کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا تو کھڑے ہوں, جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. بیٹھ سکتے ہیں لیکن بیٹھتے نہیں ہیں. مجلس میں کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا فرش اعلیٰ, سب باہر بیٹھیں گے. اور باہر بھی کیسے, چبوترے پہ بیٹھیں گے. اور کیسے بیٹھیں گے, ہنسی مذاق. یہ توہین مجلس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کو مجلس کی توفیق نہیں ہوتی. آتے تو ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی سننے کی. بہرحال ایک بادشاہ جو ہے کہیں جنگل میں نکل پڑا تھا فقیرانہ لباس میں, اور اس کا ساتھی جو فقیر تھا اس نے اس کو نہیں کھلایا. وہ روٹی خود کھاتا تھا, اس کو کھلاتا رہتا. جبکہ یہ بیچارہ بادشاہ تھا, لیکن مانگ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ مانگنے کی عادت نہیں تھی. اور وہ دیتا اس لیے نہیں تھا کہ اس کو انتظار تھا کہ مانگے تو دوں. وہ مانگتا نہیں تھا یا دیتا نہیں تھا. پورا راستہ گزر گیا, تفصیل میں نہیں جاؤں. اس کے بعد جب یہ بادشاہ بن گئے, اپنی اس کو حکومت مل گئی دوبارہ اور وہ اپنی جگہ پر آ گیا, تو اب وہ فقیر جس نے نہیں دیا تھا اب وہ آیا اس سے ملنے کے لیے. اس نے اس کی اتنی تواضع کی, اتنی تواضع کی, اس کے لیے جو ہے ایک پورا حصہ محل کا خالی کرا دیا اور ناز و نعم جو ہے اس کے حوالے کیے, اور اتنے میوے بھیجے, اتنی مٹھائیاں بھیجی. وہ پشیمان ہو کے دم توڑ دیا. پشیمان یعنی میں کس کے ساتھ میں برائی کر رہا تھا, کس کے ساتھ پشیمانی. بہت عجیب چیز ہے پشیمانی. تو آل محمد کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے ان کے ساتھ وہ حسن عمل سے پیش آتے تھے. ایسا جگر ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا نا. میں کئی بار یہ شعر سنا چکا ہوں, لوگ جو مجھے سننے والے ہیں وہ سن سن کے ان کے کان پک گئے ہیں کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. کس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ جنہوں نے بدسلوکی کی تھی. جس شخص نے لجام فرد سے ہاتھ ڈال دیا تھا اس کو امام نے کہا کہ اسے بھی سیراب کرو, اس کے لشکر کو بھی سیراب کر دو. اس کے لشکر کو بھی نہیں بلکہ اس کے گھوڑے اور اونٹ کو بھی سیراب کرو. یہ حسن عمل کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ دشمن کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے آپ اس کے ساتھ حسن عمل سے پیش, اتنے بڑے ہیں آپ, اتنے بڑے ہو سکتے ہیں آپ. اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین بہت بڑے ہیں. زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی, وہ جانے مشرقین اکیلا ہے آج بھی. اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے, اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی. کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے, تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے. کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین, دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. ایسے اخلاق تھے. وہ اخلاق والوں کے ماننے والوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم معاف نہیں کریں گے, ہم بدلہ لے کے رہیں گے. ان لوگوں نے کہا کہ ترک تعلقات کرنے والوں کے ساتھ نیکی کروں, محروم کرنے والوں کو عطا کروں, جو محروم کر رہے ہیں انہی کو عطا کروں. کیا ہوا تھا جنگ صفین میں؟ امیر المومنین کے لشکر والوں پہ پانی بند کر دیا تھا, حاکم شام کے لشکر نے فرات کا پانی بند کر دیا تھا صدقین نے امیر المومنین کے لشکر پہ. لیکن جب راتوں رات امیر المومنین نے خطبہ دیا اور اپنے لشکر والوں کو ابھارا اور انہوں نے حملہ کیا اور اتنا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ فرات پر قبضہ کر لیا, جب فرات پر قبضہ کر لیا تو امیر المومنین کے لشکر میں جو ہمارے جیسے لوگ تھے انہوں نے کہا مولا جیسے دشمن نے ہم پہ پانی بند کیا تھا ہم بھی دشمن پہ پانی بند کر دیں گے. امام نے کہا ہم ایسے نہیں کر سکتے, وہ دشمن کا فعل تھا یہ ہمارا کردار ہے, وہ دشمن کا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے, ہم دشمن پہ پانی بند نہیں کریں گے. لیکن امیر المومنین کے لشکر والے کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کا عمل صحیح نہیں ہے, آپ کا عمل صحیح نہیں ہے, جب دشمن نے بند کیا تھا تو ہمیں بھی اس پر بند کر دینا چاہیے, ان پہ ہمیں ترس نہیں کھانا چاہیے, دشمن ان پر اور ان کے بچوں پر ان کے گھوڑوں پر ان کے اونٹوں پر سب پر پانی تاکہ وہ نڈھال ہو کے گر جائے تاکہ ہم آسانی سے ان پر حملہ کر دیں. امام نے کہا پانی ہم نہیں بند کر سکتے, نہیں بند کر سکتے. تو فرمایا کہ جو لوگ ہمیں محروم کرنے والے ہیں ہم انہیں عطا کریں, کہ ہم ان کو عطا کریں جو ہمیں محروم رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ نیکی کروں, محروم کرنے والوں کو عطا کروں اور قطع تعلق کرنے والوں کا بدلہ تعلقات سے دوں. وہ ترک تعلقات کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھ کے اس کا بدلہ دیں, اور غیبت کرنے والوں کا جواب بہترین ذکر خیر سے دیں کہ وہ ہماری غیبت کر رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اس کا ذکر خیر میں کریں. نیکیوں کا شکریہ ادا کروں اور برائیوں سے چشم پوشی کروں. سلوات پڑھتے ہیں محمد کل کی مجلس جو ہے وہ 7:30 بجے کا ٹائم ہے کیونکہ یہاں نزدیک میں ایک مجلس قدیم مجلس ہوتی ہے 9 بجے, تو اس کو کیونکہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے کیونکہ یہ نئی مجلس ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے کر لیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو یہیں بازو میں مجلس ہے کل 9 بجے لہٰذا ہم لوگ 7:30 بجے کر لیتے ہیں, 7:30-7:45 بجے. سلوات پڑھے محمد اور یہ سلسلے کی کل آخری مجلس ہے شہادت کی. تو عزیزانی گرامی یہ کردار, اور یہ کردار دیکھیے آپ کو ہر ایک کے پاس نہیں مل سکتا, اس کردار کی بنیادیں ہوتی ہیں, کردار کی بنیادیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے تیاری ہوتی ہے اور یہ اچانک تیاری نہیں ہوتی ہے. جو سال بھر نہیں پڑھتے ہیں وہ امتحان کی تیاری اگر کر بھی لے تو ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی تیاری جو ہے بہت بچپن سے ہوتی ہے, بہت زمانے سے اس کے لیے تیاری کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں کربلا کے لیے امام نے کب سے جو ہے تیاری شروع کی تھی, کب سے تیاریاں شروع ہوئی تھی, یعنی امیر المومنین مثال کے طور پہ کہتے ہیں عقیل کو بلا کر کہ مجھے ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا ہے جس سے ایسے فرزند پیدا ہوں جو کربلا میں کام آئے, یعنی کب سے تیاری ہو رہی ہے ایسا ہے. اور یہ جو تربیت ہے یہ شہزادی کے دسترخوان کی تربیت ہے کہ جب اسیر اور یتیم آتے تھے تو کہا کہ ہم اپنی روٹیاں اٹھا کے دے رہے ہیں, جب دیا تو بچوں نے بھی اٹھا کے دیا تو انہیں منع نہیں کیا. ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ یہ ہم دے رہے ہیں تم مت دو, تم لوگ کھا لو, ہم جو ہے یتیموں اسیروں کو ہم دے دیں گے تم نہ دینا. لیکن شہزادی کا کردار یہ تھا کہ شہزادی چاہتی تھی کہ بچے بھوکے رہ جائیں لیکن ان کی روح پیاسی نہ رہ جائے, ان کی روح بھوکی نہ رہے, ان کا کردار اتنا بلند ہو جائے کہ بھوک اور پیاس کے وہ اتنے عادی ہو جائیں کہ اگر یہ بچے بڑے ہو جائیں تو بڑے ہونے کے بعد دشمنوں سے ایسے حسن سلوک سے پیش آئے کہ دشمن کے لشکر کو سیراب کر دیں, ایسا کردار پیش کریں تو تبھی تو یہ کردار پیدا ہو سکتا ہے. جنہوں نے بچپن میں اپنے افطار کی روٹیاں اٹھا کر یتیموں اور اسیروں کو دے دیا تھا, بچپن سے بھوکے رہنے کی تربیت جو ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں اگر بھوکا رہنا پڑے, اللہ کی راہ میں اگر پیاسا رہنا پڑے, اگر اللہ کے دین کی خاطر, کیونکہ ان کا کام دین کی حفاظت تھا, ان کا کام اخلاقیات کی حفاظت تھا, ان کا کام کردار کی حفاظت تھا. کربلا میں امام حسین جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ کردار کی جنگ تھی بد کرداروں کے خلاف, وہ اخلاق کی جنگ تھی بد اخلاقوں کے خلاف, وہ نیکی کی جنگ تھی بروں کے خلاف، وہ حق کی جنگ تھی باطل کے خلاف، وہ یقین والوں کی جنگ تھی شک والوں کے خلاف، کہ ان کو اللہ کے وجود پہ یقین نہیں تھا، ان کو دنیا پر یقین تھا، ان کو جو ہے حکومت رہے کی خواہش تھی، انہیں جو ہے یزید کی عطا پہ تو بھروسہ تھا، اللہ کی بخشش پہ بھروسہ نہیں تھا، اللہ کی عطا پہ ان کو بھروسہ نہیں تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے وجود پہ پورا یقین تھا. میں اکثر یہی کہتا ہوں، وہ لوگ جو اللہ کے وجود پہ شک کرتے ہیں، جو لوگ دین کی حقانیت پہ شک کرتے ہیں، اللہ کی نصرت پہ شک کرتے ہیں، اللہ کے وجود پہ شک کرتے ہیں، اللہ کی مدد پر شک کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارا کہنا یہی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی گئی تھیں وہ شک کی بنیاد پہ نہیں تھی، یقین کی بنیاد پہ تھی. کوئی شک کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانی نہیں پیش کر سکتا زندہ نظر آنے، یعنی کوئی شک کی جس خدا پر یقین نہ ہو اس خدا کے لیے اپنے جوان بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ جس خدا پر یقین نہ ہو اس خدا کی محبت پر کوئی انسان اپنی شش ماہے کو پیش کر سکتا ہے، شش ماہے کی قربانی دے سکتا ہے جس خدا پر یقین ہی نہ ہو؟ جس خدا پر یقین نہ ہو اس کے لیے انسان اپنی ناموس، اپنی ماں بہنوں کی رضائیں دے سکتا ہے؟ اور تین دن کی بھوک و پیاس میں اپنے آپ کو تیروں اور تلواروں کے حوالے کر سکتا ہے؟ ہے کوئی دیندار ایسا؟ پوری دنیا میں آپ بتا دیجئے، اتنے دیندار ہیں دنیا میں، اتنے ادیان ہیں دنیا میں، اتنے مذاہب ہیں دنیا میں، اتنے خدا پرست ہیں دنیا میں، اتنے اللہ والے ہیں دنیا میں، اتنے نمازی ہیں دنیا میں، اتنے روزے دار ہیں دنیا میں، لیکن کوئی ایسا شخص بتا دو پوری دنیا میں کہ جس نے اپنا پورا وجود اللہ کی راہ میں دے دیا ہو، کوئی ایک انسان بتا دو کسی بھی دین میں بتا دو. کوئی اتنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کوئی ہے کہ اللہ کی محبت میں جس نے اپنا پورا خاندان اللہ کی راہ میں دے دیا ہو، بلکہ پورا وجود اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہو، کوئی ہے ایسا؟ پورے اللہ والوں کی فہرست جتنی بھی ہے آدم سے لے کے خاتم تک، اتنی بڑی قربانی اللہ کی راہ میں دی گئی ہے آج تک. دنیا میں بہت لوگ ہلاک ہوئے ہیں، بہت لوگ مرے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کی راہ میں صرف اور صرف خدا کے لیے اتنی بڑی قربانی آج تک کسی نے بھی نہیں دی. اسی لیے ہم کو فخر ہے اس حسین ابن علی کی ذات پر کہ دنیا کے کسی دین میں کربلا نہیں ہے، کربلا ہمارے پاس ہے. ہر اللہ والے کے لیے یہ فخر کی بات ہے عزیزان گرامی. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان سے کربلا کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ دین کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، ان کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کربلا جیت ہے مسلیوں کی کہ سجدہ گزاروں نے کربلا قائم کی ہے. کربلا سجدہ گزاروں نے قائم کی ہے، کربلا اللہ پرستوں نے قائم کی ہے. کربلا بنائی ہے کس نے؟ اللہ والوں نے. اللہ والوں نے کربلا بنائی ہے. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. اللہ کے وجود کی سب سے بڑی گواہی کا نام حسین ہے. اللہ کی سب سے بڑی گواہی کا نام کربلا ہے. جب کبھی اللہ کے وجود پر شک ہو تو کربلا کا صحیفہ اٹھا کے دیکھ لو کہ حسین نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب یقین آئے گا آپ کو اور آپ بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس وقت آپ اپنے گود کے پالوں کو اللہ کی راہ میں، اس کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب آپ کو کربلا پر یقین آئے گا تب آپ اپنے نونہالوں کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اور اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ پروردگار جو چیز لیتا ہے وہ صرف کسی کا احسان لے نہیں لیتا، بلکہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے. اسی لیے تو امام حسین نے کہا، پروردگار تیری عطا کے مقابلے میں میرا یہ دینا کچھ بھی نہیں ہے، میرا اصغر تیرے حوالے، میرا اصغر پر تیرے حوالے، میرا بھتیجا قاسم تیرے حوالے، میرے بھانجے اون محمد تیرے حوالے، جب سب کچھ دے چکے ہوتا ہے تو آخر میں کہتے پروردگار اگر تیرے دین کے لیے میرے بھائی عباس کے بازو کافی نہ ہو، علی اکبر کا کلیجہ کافی نہ ہو، علی اصغر کا گلا کافی نہ ہو، تو خود حسین آ رہا ہے تیری راہ میں۔ یہ کہہ کہ فرزند فاطمہ خود تیروں کے درمیان، تلواروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان آ گئے حسین، اور کہتے تھے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے تیروں، اے تلواروں، اے نیزوں، اگر دین مصطفیٰ کو میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو تلواروں آؤ، تیروں آؤ، نیزوں آؤ، حسین کا بدن حاضر ہے۔ حسین نے اتنے تیر کھائے کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ اس لاشے پہ سلام جو نزدیک سے تھا، نزدیک تھا اس بدن پہ سلام۔ ہاں، گیارہویں محرم کی صبح تھی، سید سجاد سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، زینب نے بازوؤں کو ہلا کے کہا سید سجاد کیا سوچتے ہو میرے تیرے لال؟ تو فرمایا پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیا سوچے گا جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر ہو اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندی ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توق خاردار ہو۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ ہر شہید کی شہادت کا ایک وقت معین تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک وقت میں علی اصغر شہید ہوئے، تیر زلف کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے، علی اکبر کے کلیجے پہ برچی لگی اور علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم گھوڑے سے گرے شہید ہو گئے، لیکن یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام زین العابدین کہاں کہاں نہیں شہید ہوئے، کس کس موڑ پہ نہیں شہید ہوئے، کس کس راستے پہ نہیں شہید ہوئے، اس لیے کہ طنز کے نشتر مسلسل چلائے جا رہے تھے، مسلسل گھورنے والی نگاہیں، تماشا دیکھنے والی نظریں مسلسل دیکھ رہی تھی، یہی نہیں بلکہ گردن کا تا خنجر بن مسلسل کاٹ رہا تھا، تازیانے مسلسل لگائے جا رہے تھے، پیروں کی بیڑیاں مسلسل تکلیف ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، يَا اللَّهُ يَا